الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلاة سورہ ملک کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں ارشاد ہوا: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس آیت کریمہ میں پہلی والی آیت سے اس کا تسلسل ہے. پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اس کا اقتدار بہت عظیم ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے. جب قدرت کی بات آئی تو اظہار قدرت کی اور اقتدار کی مثال دیتے ہوئے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ وہی پروردگار ہے، الذی بیدہ الملک اور الذی خلق الموت والحیاۃ. تبارک الذی بیدہ الملک اور تبارک الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ بلند و بالا ہے الذی جس نے خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حیات اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے، موت بھی اسی طرح سے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. تو لہذا موت کو ہستی میں شمار کیا جائے تبھی وہ مخلوق میں شمار ہوگی، اگر اسے ہستی میں شمار نہ کیا جائے تو وہ مخلوق میں شمار نہیں. لہذا موت کو ہستی میں شمار کیا جائے تبھی وہ مخلوق میں شمار ہوگی، وہی خلق خدا میں شمار ہوگی. کہ اللہ نے جس طرح سے حیات کو خلق کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو بھی خلق کیا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ بلند و بالا سبحانہ وتعالیٰ. تو جس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ خالق حیات ہیں، وہ خالق موت ہے، اس نے حیات و موت کو خلق کیا. یہ کیوں کیا؟ تاکہ اس حیات اور موت کے درمیان میں تمہیں آزمائے، تمہیں آزمائش کی منزل سے گزارے. چونکہ آزمائش کا ذکر کرنا تھا اس لیے موت کو مقدر کیا، کیونکہ موت کا تصور انسان کو جو ہے انسان کو عمل سے قریب کرتا ہے. اگر موت کا تصور نہ ہو تو عمل میں سستی پیدا ہو جائے، کیونکہ عمل انسان کرتا ہے موت کے بعد کے لیے، کیونکہ موت آنے والی ہے اس لیے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، عمل کو خالص کرتا ہے، عمل کی اصلاح کرتا ہے. جو لوگ موت کو بھول جاتے ہیں وہ لوگ عمل صالح نہیں کرتے. عمل کرنے والے اور بد عمل لوگ وہی ہیں، جو موت کو یاد رکھتے ہیں وہ لوگ عمل کرتے ہیں، جو لوگ موت کو یاد نہیں رکھتے ان کو عمل نہیں کرتے. یعنی عمل جو ہے وہ موت میزان بنتا ہے عمل کے لیے. تصور موت، عمل تو سب کرتے ہیں لیکن موت کے تصور کے ساتھ جو عمل کیا جائے اور بغیر تصور موت کے جو عمل کیا جائے، دونوں کے عمل میں فرق ہوگا. جو موت کے بعد حیات کا قائل ہے، جو موت کو نیستی نہیں سمجھتا، جو موت کو نابودی نہیں سمجھتا، جو موت کو اختتام حیات نہیں تصور کرتا، اس کا عمل اور اس شخص کا عمل جو موت کو اختتام سمجھتا ہے، موت کو نابودی سمجھتا ہے، دونوں کے عمل میں فرق ہو جائے گا. لہذا آزمائش عمل کے لیے موت کا تصور جو ہے عمل کو خالص کر دیتا ہے. اسی لیے کہا الذی خلق الموت والحیاۃ، پہلے موت کا تصور پیدا کیا، کیونکہ گفتگو عمل کی آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت ہے, یہ آیت خود بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی قدرت کو بھی بتا رہی ہے. حیات اور موت یہ دونوں اللہ کی مخلوق اور دونوں اللہ کی یہ عظمت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. حیات کے لیے کوئی وسیلہ بن سکتے ہیں, موت کے لیے کچھ چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں, لیکن اصل موت اور اصل حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کا خالق ہوتا ہے وہ اس کے قبضے قدرت میں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جو چیز اللہ خلق کرے وہ اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی. اللہ نے موت کو خلق کیا, موت اب اللہ کے ہاتھ میں نہیں رہی. اب کوئی بھی انسان کو مار سکتا ہے, کوئی بھی انسان کو قتل کر سکتا ہے, اب اللہ کے ہاتھ سے موت نکل گئی. ایسا نہیں ہے کہ اگر موت اللہ کی مخلوق ہے, اگر آپ یہ مانتے ہیں, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حیات اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے قبضۂ تصرف میں ہے. جو چیز اللہ کے قبضۂ تصرف میں نہیں ہے اس کا وہ خالق بھی نہیں ہے. جس کا وہ خالق ہوتا ہے اس کا وہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہوتی ہے. تو موت و حیات پر اس کا تصرف ہے, وہ جس کو چاہے حیات دے اور جس کو چاہے موت دے. تو حیات دینے والا بھی وہ ہے اور موت دینے والا بھی وہ ہے. یہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اب یہاں پر جو ہے رخ جو ہے عمل کی طرف مڑا جا رہا ہے, تو پوری توجہ حاصل مطلب آیت کا عمل ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آیہ کریمہ میں جو بات اپنے پیغام کے طور پہ دی جا رہی ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائش کی منزل سے گزارے. لیبلوکم بلا سے عرض کیا گیا ہے, لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے. بلا ابتلا اردو والا بلا نہیں ہے, اردو والا بلا جو ہے مصیبت کے معنی میں, لیکن بلا ہے مصیبت ہے, لیکن عربی میں جو بلا ہے وہ آزمائش کے معنی میں. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات, جب جناب ابراہیم کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارا گیا. تو آزمائش ایک بہت بڑا باب ہے اسلامی تعلیمات کا کہ انبیاء کو ان منزلوں سے گزارا گیا, اولیاء کو ان منزلوں سے گزارا گیا. آزمائش اللہ کی سنت ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آزمائش جو ہے آزمائش میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے جو گناہگار ہو, بلکہ ارتقاء کمال کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے. آزمائش جو ہے عطاء کمال کے لیے رکھی گئی ہے, کیونکہ جب تک آزمائش سے گزارا نہیں جائے گا وہ مستحق کمال نہیں ہوگا. یہ گرفتاری نہیں ہے, یہ بدبختی کی علامت نہیں ہے, بلکہ موت و حیات کو خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہے, یعنی یہ ان بندوں کے لیے نہیں ہے آزمائش کہ جن کو اللہ جن بندوں سے متنفر ہوتا ہے, اللہ جن بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے, اللہ جن بندوں کو چاہتا نہیں ہے انہیں جو ہے آزماتا ہے اور انہیں آزمائش کی منزلوں سے گزارتا ہے. جن سے اللہ مطمئن نہیں ہوتا, نعوذ باللہ, کہ جو ہے جن بندوں سے اللہ مطمئن نہیں ہے انہیں آزمائش سے گزارے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان بندوں سے اللہ مطمئن نہیں ہے لہٰذا اطمینان کی خاطر وہ آزماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بندوں نے کچھ گناہ کیے ہیں لہٰذا انہیں جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ آزمائشوں کے ذریعے ان کے گناہ کو دھو دیا جائے, یہ بھی مطلب نہیں ہے آزمائش کا. بلکہ آزمائش ہر فرد بشر کا لازم ہے, ہر فرد بشر جس کو بھی موت و حیات دی گئی ہے اسے موت اور حیات اس لیے رکھی گئی ہے کہ حیات اور موت کے درمیان میں انسان کی یہ مختصر سی زندگی جو موت اور حیات کے درمیان میں ہے یہ در حقیقت آزمائش ہے. پہلے موت, پھر حیات, उसके बाद फिर मौत। कुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्म युमीतुकुम सुम्म युहयीकुम। तो ये तसलसुल मौत व हयात, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है, मैयत फानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। तो ये जो है नफस का आमद व शुद्ध खुद मौत व हयात की एक अलामत है, कश्मकश जिसको इससे खतरे नजर। खुद बड़ी मौत और बड़ी हयात से हम गुजरे हैं कि मौत के मरहले से गुजरे, हयात के मरहले में आए। हयात अब ये तसलसुल हयात है, इसके बाद सुम्म युमीतुकुम, अब इसके बाद फिर एक मौत आने वाली। यानी हमारी हयात दो मौत के दरमियान में है। कुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्म युमीतुकुम, अभी सुम्मा नहीं आया है। कुंतुम अमवातन फहयाकुम, तुम मुर्दा थे बस तुम्हें जिंदा किया गया। तो जिंदगी हो जिंदगी, ये जिंदगी सुम्म युमीतुकुम, अब एक मौत और आने वाली है। और वो मौत जो आने वाली है वो इख्तिताम नहीं है, सुम्म युहयीकुम आने वाला है। फिर उसके बाद अब जो मौत आने वाली है उसके बाद फिर एक हयात आने वाली है। वो जो हयात आने वाली है वो उस हयात, वो हयात दर हकीकत उसके बाद की वो जो हयात है उसके बाद तो बस अल्लाह की तरफ रुजू होना है। सुम्म इलैहि तुरजऊ, फिर तुम अल्लाह की तरफ पलटाए जाओ। उस दिन से गुजरना है, उस हिसाब व किताब से गुजरना है। वो एक दिन हमारी जिंदगी के 50,000 साल के बराबर है, वो एक दिन। तो बहरहाल ये जो मौत आने वाली है वो मौत, इन दो मौत आने वाली है, और ये अल्लाह ने मौत और हयात को खल्क किया है ताकि तुम्हें आजमाए। अब ये जो है इम्तिहान जिंदगी है, ये जो जिंदगी, ये बहुत अहम जिंदगी है। आने वाली जिंदगी का पूरा दारोमदार इस जिंदगी का, जबकि ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी एक आजमाइश, ये जिंदगी पूरी की पूरी एक आजमाइश है। कितनी देर लगती है किसी चीज को जो है लेबॉरेटरी में एक जगह एक उससे निकाल कर उधर से इधर चेकअप करने के लिए, बस आजमाइश है, इम्तिहान है। इम्तिहान के लिए कितना वक्त चाहिए, इम्तिहान के लिए कितने लम्हे चाहिए। तुम्हें लाया गया है, इम्तिहान में बिठाया गया है, फिर वापस उठा के ले जाया जाएगा। थोड़ी देर के लिए लाया गया है इम्तिहान के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को खल्क किया ताकि लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें मकाम आजमाइश में लाए, मकाम इम्तिहान में लाए, और जो है तुम्हारा चेकअप किया जाए, तुम्हारी आजमाइश की जाए, देखा जाए, परखा जाए कि तुम में से किसका अमल जो है खालिस होता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन ऐसा है जिसका अमल अहसन अमल, इसकी आजमाइश। हदफ़े खिलकत तो दूसरी आयतों में बयान किया जा चुका है कि हदफ़े आफरिनिश क्या है, हदफ़े खिलकत क्या है। मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इससे ये अलग नहीं है, ये आयत उस आयत से अलग अलाहिदा नहीं है। हदफ़े खलकत से यह आयत अलाहिदा नहीं है, बल्कि ये मिली हुई आयतें, हदफ़े खलकत से यह आयतें मिली हुई हैं। तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया गया है, और बेहतरीन इबादत गुजार तुम में कौन है ये आजमाया जा रहा है। यानी ये आयतें तजाद नहीं रखती हैं, हदफ़े खलकत वाली आयतें इस आयत से कोई तजाद नहीं है कि किसी आयत में कुछ और मकसद बयान किया जा रहा है, इस आयत में कुछ और मकसद बयान किया जा रहा है। तुम्हें जिंदगी क्यों दी गई है, ताकि तुम्हें आजमाए, और कहीं पर जिक्र किया गया है कि तुम्हें खल्क इसलिए किया गया है कि ताकि तुम इबादत करो। तो यहाँ पर यहाँ इबादत तो करना है, लेकिन यहाँ पर यहाँ की इबादत अबदी नहीं है, यहाँ की जिंदगी खुद अबदी नहीं है। یہاں کی زندگی ایک جو ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے، اصل حیات آنے والی ہے، اصل زندگی آنے والی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ خالدون والی جو زندگی ہے، ہمیشگی کی جو زندگی ہے، وہ زندگی آنے والی ہے۔ وہ زندگی کا فیصلہ اس زندگی کو کرنا ہے۔ تو یہ زندگی ہر اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ حیات ہر اعتبار سے قابل اہمیت ہے کہ اس میں آزمایا جا رہا ہے، یہ امتحان ہے۔ امتحان فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کس کلاس میں بیٹھنا ہے، اسی کلاس میں بیٹھنا ہے، آگے کی کلاس میں جانا ہے یا پیچھے کی کلاس میں آنا ہے، کون سی کلاس میں جانا ہے، یہ تو امتحان بتائے گا۔ یہ اسکول سے نکال ہی کے باہر کر دینا ہے آپ کو، یہ بھی امتحان بتائے گا۔ امتحان ہر اعتبار سے امتحان ہے، اور امتحان جو ہے یہ ایک آزمائش ہے کہ آپ کو آپ کس چیز کے حقدار ہیں، استحقاق کس چیز کا رکھتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ میں بہترین۔ کہنے کے لیے تو سب کہیں گے کہ ہم بہترین عمل کرنے والے ہیں، لیکن میدان عمل میں لایا جائے، مقام امتحان میں لایا جائے، تاکہ جو ہے پھر حجت تمام ہو جائے کہ خود اپنے خلاف انسان فیصلہ کرنے کے لائق ہو سکے، کہ انسان خود فیصلہ کرے گا کہ جو ہے وہ خود انصاف سے کام لے گا کہ میں فیل ہو گیا۔ اس کی زبان سے سننا ہے یہ بات، وہ خود پشیمان ہونا ہے، اسے خود پشیمان ہونا ہے۔ تو یہ ساری منزلیں کب آئے گی؟ یہ مقام امتحان میں آنے کے بعد، کہ وہ کلاس میں بیٹھنے کا مستحق رہتا ہے یا کلاس سے باہر جانے کا مستحق ہے، یا پھر وہ آگے جانے کا مستحق ہے۔ امتحان سے تو ہر شخص کو گزرنا ہے، چاہے نیک ہو کہ بد ہو، ہر شخص کو گزرنا ہے۔ حتیٰ اولیاء اگر ہیں، انبیاء اگر ہیں، مرسلین اگر ہیں، انہیں بھی امتحان سے گزرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر امتحان کی اگر کوئی چیز دے دی جائے تو پھر وہ لطف و عطا ہو جائے گا، استحقاق انعام نہیں ہوگا، اس لینے والے کو بھی مزہ نہیں آئے گا۔ کہ جو ہے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، یہ خود لطف اندوز چیز ہے، یعنی یوں ہی اگر آپ کو دے دیا جائے تو اس کا کوئی جو ہے مزہ نہیں۔ یوں ہی تو بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں، بصارت یوں ہی دے دی، سماعت یوں ہی دے دی، گویائی تو یوں ہی دے دی، یہ جتنی چیزیں ملی ہیں یہ انعام میں نہیں ملی ہیں، یہ جو ہے ہم نے کچھ کیا نہیں تھا، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ آنکھوں کی نعمت ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، یہ ہمیں چونکہ انعام میں نہیں ملی، ہم نے اسے کمایا نہیں ہے، ہم نے محنت کر کے سماعت نہیں حاصل کی ہے، ہم نے محنت کر کے بصارت نہیں حاصل کی ہے، ہم نے محنت کر کے گویائی نہیں حاصل کی ہے، ہم نے کچھ کیا جس کی وجہ سے ہمیں بصارت ملی ہے، ہم نے کچھ کیا، محنت کیا جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بصارت ملی، کسی نے بھی کوئی محنت نہیں کیا، یہ عطا ہوئی ہے بس۔ لیکن اب جو سماعت ملنے والی ہے، اب جو بصارت ملنے والی ہے، اب جو گویائی ملنے والی ہے، وہ گویائی ہمارے عمل کا نتیجہ ہوگی۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں سماعت ملے گی، اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں بصارت ملے گی، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو لمحشرتنی عاما کہیں گے کہ پروردگار کیوں تو نے ہمیں اندھا محشور کیا، تو آواز آئے گی کہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے۔ یعنی تم نے حاصل کہاں کیا سماعت کو، تم نے حاصل کہاں کیا بصارت کو، تم نے عمل کہاں کیا۔ تو یہ حسن عمل یہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب جو بصارت ملے گی وہ ہوگی کہ جس میں جو ہے صرف بصارت نہیں ہوگی، لطف بصارت بھی ہوگا، سماعت نہیں ہوگی، لطف سماعت بھی ملے گا، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ساری مشکلات پیش کرتے ہیں لیکن کوئی اس خوشی کا اظہار نہیں کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سماعت دی. کتنے لوگوں نے جو ہے اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں گویائی دی. اس کی اس نعمت کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اب جو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, روٹی کے ملنے پہ شکریہ, دکان کے ملنے پہ شکریہ, نوکری کے ملنے پہ شکریہ, یعنی جو چیز ملی ہے اس کا شکریہ نہیں, جو چیز مل رہی ہے یا ملے گی اس کا شکریہ. آج ہم لوگ وہ ہیں جو ملنے پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. آل محمد وہ ہے جو چیز مل چکی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو چیز مل چکی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا یہ احسان, یہ جو ہے سعادت مندی ہے کہ وہ بھولے نہیں ہیں نعمتوں کو, یاد رکھے ہیں. لوگ جو چیز مل چکی ہے اس کو بھول جاتے ہیں, پرانے قرضے بھول جاتے ہیں, نیا قرضہ مانگتے ہیں. جو پرانے قرضے کو یاد رکھتا ہے وہ جو ہے وہ احساس مند ہے. جو پرانی چیزوں کو یاد رکھتا ہے, یہ جو نعمتیں دی جا چکی ہیں اس کا شکریہ. اور اس کے بارے میں خوشی کا اظہار کہ تو نے مجھے سماعت دی. اگر یہ سماعت نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی نے اس اعتبار سے سوچا کبھی کہ پروردگار نے اگر سماعت نہ دی ہوتی تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا؟ اگر اس نے بشارت نہ دی ہوتی, بغیر ٹکٹ لیے ہوئے اتنی بڑی نمائش دیکھ رہے ہیں, اس کا کوئی احساس نہیں ہے؟ خالی اگر آپ کو میوزیم میں بغیر ٹکٹ کے میوزیم دکھا جاتا ہے تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ لیے ہوئے آپ جو ہے میوزیم, اتنا بڑا میوزیم دکھایا جا رہا ہے اور وہ بغیر ٹکٹ کے دکھایا جا رہا ہے. یعنی آپ نے کچھ کیا تو نہیں نا, پیسہ دے کے تو آپ نہیں دیکھ رہے نا یہ دنیا. زمین دیکھ, آسمان دیکھ, چاند دیکھ, سورج دیکھ, سب دکھایا جا رہا ہے, یہ فری میں دکھایا جا رہا ہے. تین گھنٹے کی فلم دکھائی جاتی ہے تو پیسہ لیا جاتا ہے, لیکن پوری زندگی دکھائی جا رہی ہے اور شان قدرت بتائی جا رہی ہے, تبارک الذی, پوری کائنات دکھائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی سوچے کہ جو چیزیں ملی ہیں, آزادی کتنی بڑی دولت ہے انسان کو جو ملی ہے, لیکن اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. جو ملا ہے اس کا اگر, اس کی خوشی کا اگر اظہار ہوتا تو جو چیزیں نہیں ملی ہیں اس کا غم بھی نہ ستاتا. اسی لیے کہا العارف حشن بشن بسام, کہ عارف ہمیشہ حشاش بشاش ہوتا ہے, اس کو کوئی کسی چیز کی جو ہے نا وہ غم نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جو ہے جو چیز اس کے ہاتھ سے گئی ہے اس کا وہ کبھی خواہش مند نہیں رہا ہے, اور جو چیز ہے وہ جانے والی نہیں ہے, تو پھر غم کس بات کا ہے؟ تو لہذا اگر اس خوشی کا اگر انسان کو احساس ہو جائے تو پھر غم کسی چیز کا نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی دولت انسان کو مل چکی ہے. جو مل چکی ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے, اور جو چیزیں کی زیادہ ضرورت ہے دنیا میں, انسان کس کے لیے فکر مند ہے؟ کھانے کے لیے فکر مند ہے نا, لیکن کیا بغیر سانس لیے بھی کوئی انسان جی سکتا ہے؟ لیکن جو سانس, جو بغیر پیسوں کی سانس مل رہی, اگر ہوا خریدنا پڑتی کما کے, اگر ہوا خریدنا پڑتی, آکسیجن خریدنا پڑتا کما کے, تو کتنی پیسے کی ضرورت ہوتی. اب جو پانی خرید کے پی رہے تو احساس ہو رہا ہے نا, سلوات پڑھی اگر ہر چیز, اگر پانی کی قیمت اگر بڑھنے لگے, کپڑے دھو رہے ہیں پانی سے اس کی قیمت بڑھ جائے, نہا رہے ہیں اس کی وہ بھی پانی خرید کے نہایا جائے, تو اب دیکھیے کتنا پانی قیمتی ہو جائے. جو چیز زیادہ انسان کو ضرورت تھی اس کو اللہ نے فری میں رکھ دیا. پانی کی انسان کو شدید ضرورت ہے, پانی وافر مقدار میں خلق کر دیا. ہوا کی شدید ضرورت ہے, ہوا کو وافر مقدار میں خلق کر دیا. زمین کی انسان کو ضرورت ہے, زمین وافر مقدار میں موجود ہے. پائے مورا لنگ نس, جائے خدا تنگ نس, بحر میں قدرت دے دی, زمین میں وسعت دے دی, دوڑتے جاؤ. اب جو مشکلات غذا کی ہو رہی ہے وہ انسانوں کی اپنی کمزرفیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ کے کہ اللہ کی کم لطفی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, اللہ کی کم لطفی کی وجہ سے غذاؤں کی مشکل بھی نہیں ہو رہی. یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ امتحان میں پانی بھی رکھا جاتا ہے, امتحان میں ہر چیز, تاکہ بچے کو کسی چیز کی جو ہے نا کوئی مشکل نہ ہو. یہاں پہ مشکلوں کو رفع کر کے رکھا گیا, آپ بلا وجہ مشکل میں پھنسے ہوئے. یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے اگر آپ سوچیں تو. جو مشکل تھی وہ حل ہو گئی, مشکل سماعت کی تھی جو حل ہو گئی. سنائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے آپ کو؟ مسئلہ حل ہو گیا. بصارت کی امتحان میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سننے کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, علم, تاکہ عمل میں اخلاص ہونے کی پیدا ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے, تقوی کی ضرورت ہے. تو علم کے جو ابزار ہیں وہ آپ کے پاس اگر موجود ہے پہلے سے, ابزار علم کے لیے آنکھوں سے زیادہ کان کی اہمیت ہے. انسان دیکھ کے اتنا نہیں سیکھتا ہے جتنا سن کے سیکھتا ہے, ہے نا؟ لیکن پھر بھی کہتے ہیں آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے, کتاب پڑھی نہیں جا رہی ہے, ہماری آنکھ کا نمبر بڑا ہو گیا ہے. لیکن جو ہے کان کا آلہ بہت کم لگاتے ہیں, آنکھوں کی اینک بہت لوگ لگاتے ہیں. کان کا آلہ کتنے لوگوں کے پاس لگا ہوا ہے, اینک پھر بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھ پہ لگی ہوئی ہے. آنکھیں اتنا جو ہے علم کے لیے ابزار نہیں ہے جتنا کان جو ہے نا اہمیت کی حامل ہے. کہ اس سے انسان سنتا ہے, سیکھتا ہے استاد کا کلام, ہے نا؟ بہرحال یہ جو ابزار ہیں یہ مل چکے ہیں. امتحان حال کو سجایا گیا ہے. انسان کو امتحان حال میں لانے سے پہلے ہی فرش بچھا دیا گیا زمین کا, آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا, چاند و سورج کی خندیلیں لگا دی گئی. اب جو ہے چراغ جلانے کے لیے کہیں سے تیل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, چراغ پہلے سے موجود ہے. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سورج ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کو جو ہے گیس کا سلنڈر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, چراغ جلا کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ نے سسٹم غلط کرنے کی وجہ سے یہ لائٹ کی ضرورت پڑی آپ کو. یہ جو ہے عارضی لائٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کو اگر آپ سورج کے حساب سے چلتے. اس وقت تو لائٹ قدرت نے بند کر دی ہے, آپ عارضی لائٹ لگا کے پڑھ رہے ہیں غلط وقت میں. 8 بجتے ہی 7 بجتے ہی بٹن دبا دیا گیا ہے اور اندھیرا کر دیا گیا ہے کہ اب آپ سو جائیے. یعنی نیچر کہہ رہا ہے, نیچر آواز دے رہا ہے اب سو جائیے, لائٹ بند ہو گئی. یہ جیسا ہاسٹل کا اگر آپ تصور کریں تو آپ سو جاتے ہیں, کیونکہ آپ سو رہے ہیں ہاسٹل میں نہیں ہے, آزاد ہے. کیونکہ جو ہے ہاسٹل کا وارڈن نظر نہیں آ رہا ہے, لہٰذا ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور لائٹ بند کر دی گئی ہے ہاسٹل کی, تو سب سب کچھ ہو جانا چاہیے, الگ سے چراغ جلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بہرحال صبح ہوتے ہی چراغ روشن ہو جاتا ہے, شام ہوتے ہی چراغ گل ہو جاتا ہے. جو چیز کی ضرورت ہے امتحان کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا ہیں. پانی ہے, چراغ ہے, زندگی کا ساز و سامان ہے, سب چیزیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ امتحان دینا ہے. بس امتحان یہ دینا ہے کہ جب امتحان حال میں بیٹھیں تو ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے, ایک دوسرے کی کتاب کھینچنا نہیں ہے, ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیلنا مقصد نہیں ہونا چاہیے, حسد نہیں ہونا چاہیے, بوجھ نہیں ہونا چاہیے, چغلی نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ جو ہے امتحان حال میں, اسی لیے کہا گیا کہ سب ساتھ بیٹھ کے آپ کو امتحان دینا ہے, جنگلوں میں بیٹھ کے امتحان نہیں دینا ہے. سب امتحان حال میں بیٹھے اور امتحان دیں, اور اس کے درمیان میں جو امتحان لیا جائے گا اب اس میں یہ پرکھا جائے گا کہ یہ امتحان کیا ہے, تربیت گاہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, کہ آزمائش تربیت گاہ ہے, تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں تربیت یافتہ کون ہے, تم میں بہترین عمل کرنے والا. احسن عمل, حسن عمل دیکھا جا رہا ہے, کثرت عمل نہیں, کثرت عمل نہیں دیکھا جا رہا ہے. اس لیے کہ کثرت عمل تکرار عمل سے پیدا ہوتا ہے, کثرت عمل تکرار عمل سے پیدا ہوتا ہے, اور حسن عمل اخلاص عمل سے پیدا ہوتا ہے. حسن عمل جو پیدا ہوتا ہے اخلاص عمل سے پیدا ہوتا ہے. اور کثرت عمل جو پیدا ہوتا ہے وہ تکرار ہے، وہ یعنی کثرت عمل آسان ہے، حسن عمل پیدا کرنا مشکل ہے. عمل میں اخلاص پیدا کرنا مشکل ہے، کثرت عمل آسان ہے. اس لیے کہ تکرار عمل کریے کثرت ہو جائے گی. ایک مرتبہ سبحان اللہ، ہزار مرتبہ سبحان اللہ، وہی ایک سبحان اللہ کی تکرار ہے، وہ کثرت ہو جائے گی عمل میں. ایک نماز کی شبیہ ہے دوسری رکعت، ایک ہی رکعت اصل ہے، دوسری رکعت اس اولی رکعت کی نقل ہے، تیسری رکعت وہی پہلی رکعت کی نقل ہے. تو گویا جو ہے یہ جتنی رکعتیں بڑھ رہی ہیں گویا وہ کثرت ہو رہی ہے نا. کثرت رکعات، کثرت نماز، کثرت روزہ، کثرت حج، یہ تکرار عمل ہیں. ایک عمل ہے اس کا تکرار ہے. روزہ ایک ہی روزہ ہے، اس روزے کی تکرار ہو رہی ہے، تکرار عمل ہے. تکرار عمل ایک چیز ہے اور اخلاص عمل دوسری چیز ہے. اللہ کثرت عمل نہیں اصل میں اخلاص عمل دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے کثرت زیادہ نہیں رکھی اللہ نے، نماز پانچ وقت کی نماز، روزہ سال میں 30 دن ہیں، جبکہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 12 مہینوں میں ایک مہینہ یعنی کم ہے، لیکن اللہ نے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ سال بھر نماز پڑھو یہ ہوتی کثرت، سال بھر نماز پڑھو یہ ہوتی کثرت، صبح سے شام تک نماز پڑھو یہ ہوتی کثرت. تو اللہ نے کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، اخلاص عمل کا مطالبہ کیا کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کون کتنا زیادہ عمل کرتا ہے. یہ نہیں آزمانا چاہتے بلکہ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، یہ آزمانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ تم دن میں کتنی مرتبہ یا علی کہتے ہو، تم کتنی مرتبہ یا اللہ کہتے ہو، تم دن میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ تم الحمدللہ، کتنی مرتبہ اللہ اکبر. ایک مرتبہ اگر تسبیح اخلاص سے پڑھ لی جائے تو کس قدر جو ہے معنویت حاصل ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر 34 مرتبہ اگر کوئی اللہ اکبر پڑھ لے تو کس قدر اس کے ایمان میں جلا پیدا ہو جائے گی. لیکن جو ہے یہ لخلق لسانی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہ دل و دماغ میں پڑتا ہے، نہ اس سے ایمان متاثر ہوتا ہے، نہ دل متاثر ہوتا ہے. کیونکہ ہم کثرت عمل پہ توجہ دے رہے ہیں، اخلاص عمل پیش نظر نہیں ہے. اگر اخلاص عمل پیش نظر ہوتا تو ہم رک رک کے سنبھل سنبھل کے پہلے دل و دماغ کو متوجہ کر کے اللہ اکبر کہتے، کیونکہ ہمارا ذہن اخلاص کی طرف نہیں ہے. کثرت پوری ہو جائے، عدد پورا ہو جائے، نیت کیا ہوتی ہے؟ 34 مرتبہ ہوا یا نہیں ہوا، یعنی ہمارا ذہن تعداد کی طرف ہے. ایک ہے کمیت، ایک ہے کیفیت، ہے نا، کوالٹی ہے کوانٹیٹی، تو دونوں بھی کاف سے. کمیت کیفیت، کم کیف، کمیت تعداد ہے عدد ہے، کیفیت کیفیت، کمیت کیفیت. یہ کیفیت جو ہے وہ خود عمل کے اندر ہوتی ہے، تکرار عمل نہیں ہے بلکہ خود عمل کا اخلاص. شب قدر میں آپ دیکھیں گے لوگ نمازوں کی کثرت، اتنے مرتبہ پڑھنا ہے تو عدد گنتے ہیں، ہر ذہن میں عدد گن رہے ہیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں مقام آزمائش میں لایا تاکہ تمہیں یہ دیکھے کہ تم کتنے زیادہ اللہ اکبر پڑھتے ہو. کثرت نہیں بلکہ اخلاص، حسن عمل کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تاکہ عمل میں اخلاص پیدا ہو، عمل میں شدت پیدا ہو. عمل میں شدت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب خلوص میں شدت پیدا ہوتی ہے، جب جو ہے دل کی گہرائیوں سے جو بات نکلتی ہے اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے. دل و دماغ کی گہرائیوں سے جو بات پورے تاثر اور پوری حرارت کے ساتھ اگر کوئی کیفیت پیدا ہو تو اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. زبانی لخلخے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے حج میں کون سی دعا ہے جو حج میں پڑھی جاتی ہے، کون سا ذکر ہے جو ہے حج میں کیا جاتا ہے، جناب حاضرہ نے کون سا ورد کیا تھا جس کی وجہ سے چاہے زمزم نہ اتار دو، وہ کون سا ورد ہے کہ جس سے زمزم کا چشمہ ابلنے لگے. یہ عمل ہے اور وہ عمل میں اتنا اخلاص ہے کہ زبان نہیں ہل رہی ہے بلکہ حرارت ایمان نے زمین کا سینہ شگاف کر دیا. تو یہ جو ہے دعائے عملی ہے, دعا ہے اللہ سے, اللہ سے جو ہے خواہش ہے, اللہ سے مانگ رہی ہے ایک بیوی, لیکن زبان سے نہیں کہ بچے کو گود میں لے کے زبان سے مانگے کہ پروردگار تو میرا بچہ پیاسا ہے, میرا بچہ بھوکا ہے, تو جو ہے پانی کا انتظام کر. نہیں, بچے کو جلتی ہوئی ریتی پر لٹا کر ماں صفا اور مروا کے درمیان میں چکر کاٹ رہی ہے, اس لیے کہ وہ ماں مزاج قدرت سے آشنا تھی کہ وہ بیٹھ کے دعا کرنے والوں کو نہیں دیتا ہے, حرکت کر کے عمل کرنے والوں کو دیتا. یہ معلوم تھا جناب حاضرہ کو, یہ بات معلوم تھی جناب مریم سے. یہ نہیں کہا گیا کہ اے مریم تم دستے دعا کو بلند کر لو, ہم تمہیں جو ہے نا رزق عطا کر دیں گے, بلکہ کہا کہ تم اس درخت کو ہلاؤ. جبکہ وہ درخت اگر ہلانے کے قابل ہوتا تو کیوں جو ہے زبان سے کہتی کہ مجھے تو عطا کر, خود درخت نہیں ہلا لیتی اور جو ہے نا تازہ جو ہے کھجور نہ گر جاتا اوپر سے. اصل میں وہ اس درخت پہ کھجور لگے ہی نہیں تھے کہ جس کو ہلا کر وہ جو ہے کھجور لے لیتی, لیکن ایک سوکھے درخت کو ہلانے کا حکم دیا کہ تم شدت ایمان سے اس درخت کو ہلاتے رہو تاکہ ہم اس میں سبزی اور اس کے اندر جو ہے وہ تازگی پیدا کریں گے. جیسے جیسے وہ ہلاتے رہی اور اس میں تازگی پیدا ہوتی رہی, یہاں تک کہ وہ خشک درخت سمراور ہو گیا اور اتنا ہلائی کہ وہ سمر گئی. یہ جو ہے عمل ہے اور یہ عمل حسن عمل ہے, اخلاص عمل ہے. تو یہ سارے کرشمے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حسن عمل کے, اولیاء اللہ نے جو کچھ کیا ہے حسن عمل کے ذریعے سے کیا ہے. آج ہماری تعلیم جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کی تعلیم ہے, صرف جو ہے وہ عمل کی تعلیم نہیں ہے, زبان کی تعلیم ہے. معلومات کا خزانہ جمع کر لیا ہے لیکن کوئی سائنسدان نہیں پیدا ہو رہا ہے. سائنسدانوں نے تعلیم کم حاصل کی تھی, سمجھا زیادہ تھا, محنت زیادہ کی تھی. جس نے جو ہے بجلی ایجاد کی ہے وہ کوئی جو ہے کوئی بہت بڑا سائنسدان نہیں تھا, یعنی زیادہ کتابیں نہیں پڑھی تھی اس نے. اب جتنے اس سے زیادہ کتابیں آج کا بچہ پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ کسی نے جو ہے ارسطو کی روح کو احضار کر کے کہا کہ آپ ہمیں منطق پڑھائیے, کہا تمہارے درمیان میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ منطق جانتے ہیں. تو آج کل جو لوگ ہیں وہ جو ہے ارسطو سے زیادہ جو ہے منطق جانتے ہیں, اس سے زیادہ سیاست کا علم حاصل کر چکے ہیں. اس لیے کہ دنیا علم آگے بڑھ گئی نا, اس لیے کہ جاہل زیادہ پیدا ہو گئے. العلم نقطۃ کثرہ الجاہلون, کہ علم تو ایک نقطہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا پھیلا کے کتابیں سیا کر دی, ورنہ پہلے اتنی کہاں کتابیں تھیں, سائنس پہ کتنی کتابیں تھیں پہلے, اس کو جاہلوں نے پھیلا دیا ہے. اب جو جاہلوں نے پھیلا دیا ہے تو پوری جہان کا علم حاصل کر لیا تو عالم بن رہے. تو آج جو جانتے ہیں وہ کل کے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بعد آنے والے سب چیز کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. لہذا حسن عمل پروردگار جو دعوت دے رہا ہے وہ حسن عمل کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور عمل وہ چیز ہے جو انبیاء نے کیا, اولیاء نے کیا, مرسلین نے کیا. ایسا نہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو سلا دیا اور ہم سے کام لے رہا ہے. یہ بھی ایک منطق ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ بھائی اپنے انبیاء کو تو آرام سے سلایا, ابھی نہ نوح سے کام لیا, نہ خلیل سے کام لیا, نہ کلیم سے کام لیا, اپنے انبیاء کو تو جو ہے کمبل اڑا کے سلا دیا اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے عمل کرو, محنت کرو, مشقت کرو. اللہ نے ہر نبی کو محنت کی دعوت دی, انبیاء سے کہا گیا کہ نبیوں سے زیادہ آزمائش لی گئی, جس کو زیادہ چاہا اس کو زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا. نوح علیہ السلام سے زیادہ آزمائشیں خلیل گزرے آزمائشوں سے, اس لیے کہ خلیل کو جو ایوارڈ دیا گیا وہ خلیل کا دیا گیا, محبت کا انعام دیا گیا. اور محبت کا امتحان جو ہے وہ شدید امتحان ہوتا ہے, معنویت کا امتحان علم کا امتحان نہیں، عمل کا امتحان، اور شدت عمل کا امتحان، محبت کا امتحان، اخلاص کا امتحان، یہ امتحان سے خلیل کو گزارا کہ بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا ہم سے زیادہ محبت ہے، آؤ امتحان دو محبت کا. تو امتحان کا محبت کتنا شدید تھا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑی. امتحان محبت میں میدان عمل میں آئے، ابتلا کی منزلوں سے گزارے. منزل ابتلا سے جب تک گزریں گے نہیں وہ انعامات کے مستحق نہیں ہوں گے جو اللہ نے ان کے لیے اٹھا کے رکھا ہے. ورنہ کوئی کہے گا کہ اللہ تو نے تو اپنے انبیاء کو بغیر امتحانات کے نواز دیا اور ہم سے امتحان کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو تو امتحان کے لائق بھی نہیں سمجھتے کہ جتنا امتحان ہم، اس لیے کہ ظرف دیکھ کے امتحان لیا جاتا ہے. ہم سے اگر خلیل والا امتحان لیا جائے تو ہم سب کے سب فیل ہو جائے. خلیل کامیاب ہوئے تھے، وہ امتحان ہم نے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار وہ امتحان جو تو نے اولیاء سے لیا ہے وہ ہم سے نہ لے، اس لیے کہ وہ امتحان اگر ہم سے لے گا تو ہم اس پہ کامیاب نہ ہو سکیں گے. جو امتحان خلیل سے لیا، جو امتحان کلیم سے لیا، اور جس امتحان سے امام حسین علیہ السلام کو گزارا گیا، وہ امتحان ایسا امتحان تھا کہ اگر وہ کربلا ہمارے دور میں ہو جائے تو پھر جو ہے ضروری نہیں کہ ہمارا شمار انصار حسین میں ہو، بلکہ جو ہے ہمارا وہ تو امتحان وہ والا امتحان ہو جائے گا جو امتحان سے ہمارے ساتھ گزرا ہے. ایک طرف حسین ہے، ایک طرف رئی کی حکومت ہے، ہم اس امتحان کے درمیان میں. امام حسین کے جو اصحاب تھے وہ امتحان کی نوعیت الگ تھی، لیکن جو وہ یہ بھی امتحان سے گزر رہے تھے، اصحاب حسین بھی امتحان سے گزر رہے تھے، لیکن اصحاب حسین کے درمیان میں جو امتحان تھا وہ امتحان فرزند اور خدا کی محبتوں کے درمیان میں تھا، نہ کہ دولت اور اقتدار کے درمیان وہ امتحان تھا. لیکن ہم جیسے لوگ اگر مبتلا امتحان ہو کربلا میں، تو ہمارے ساتھ سے جیسے امتحان لیا گیا تھا کہ دین چاہیے یا دنیا چاہیے، وہ والا امتحان کہ حکومت یا اقتدار چاہیے، دولت چاہیے، منصب چاہیے، شہرت چاہیے، مقام چاہیے، بزرگی چاہیے، یا جو ہے خدا چاہیے یا دین چاہیے، یہ والا امتحان. اور اس امتحان میں آپ نے دیکھا کربلا کلن ایک امتحان ہے جو زمین پر لیا گیا، اور ایسا امتحان ہے کہ جس کے کامیاب منزل سے گزرنے والے معراج کی منزلوں کو طے کر لیے. امام حسین علیہ السلام معراج کی منزلوں کو طے کیے اسی امتحان کی منزل سے گزر کر. لوگ امتحان سے فرار کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ امتحان کے بعد انعام امتحان کس قدر بلند ہے کہ امتحان کی سختیاں جھیل لیتے ہیں کہ امتحان کی نعمت سے محروم نہ رہے. کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے تو یہ امتحان دینے کے لیے خود سے تیار ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں امتحان کی منزلوں سے گزارے، ایک وقت آئے کہ ہم اپنی محبتوں کا امتحان دیں. یہ شدت کیونکہ وہ دیکھیے جو انسان پڑا ہوا ہوتا ہے وہ امتحان کے لیے بے چین رہتا ہے، کہتا ہے مجھ سے امتحان لے لو، مجھ سے امتحان لے لو، اس لیے کہ میں پڑا ہوا. جو پڑھتا نہیں ہے وہ امتحان سے بھاگتا ہے. جو بچہ کلاس میں پڑھتا نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھ سے امتحان نہ لو تو بہتر ہے. امتحان آتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں، امتحان آتا ہے تو امتحان ہے، امتحان ہے، پریشان ہے. کوئی پڑھنے والے ہیں تو امتحان سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جو روز ورزش کر رہا ہے وہ تو جو ہے مبارزے کے لیے طلب کرے گا، ہے کوئی پہلوان جس سے آزمائش کرو، اس لیے کہ روز وہ ورزش کر رہا ہے آزمائش کے لیے. وہ جو ہے للکارے گا، وہ پڑھنے والا امتحان کو للکارتا ہے، کہتا ہے مجھ سے یہ امتحان لے لو، مجھ سے وہ، میں نے وہ پڑھا ہے وہ امتحان لے لو، یہ پڑھا ہے یہ امتحان. جس نے کچھ پڑھا نہیں ہو کہتا ہے اس کا امتحان مت لو، اس کا امتحان مت لو، اس کی تیاری نہیں ہوئی ہے، اس کی تیاری نہیں ہوئی. ہم سب کہتے ہیں یہ امتحان مت لو، یہ امتحان مت لو. امام حسین کہہ رہے تھے یہ امتحان بھی لے لو، وہ امتحان، جتنے پرچے آج ایک ہی دن میں حل کر دینے کے لیے. اس لیے کہ اس کی تیاری جو ہے ابھی سے نہیں کی ہے، 60 برس تیاری کی ہے تو 61 برس میں آگے امتحان دیا ہے. جو لوگ 60 برس تک پڑھا نہیں ہے جنہوں نے، وہ 61 برس میں آگے امتحان کیا دیں گے؟ 90 برس میں آگے خلیل نے امتحان دیا تھا، امام حسین نے 57 برس کی عمر، 57 برس کی عمر میں آ کر، 61 ہجری میں 57 برس کی عمر میں آ کے امام حسین نے جو ہے وہ 56 برس کا امتحان ایک ہی سال میں، بلکہ ایک ہی دن میں پوری زندگی کا امتحان دے دیا ایک دن. इतना अजीब है कि एक दिन में इम्तिहान कैसे दे सकता है कोई, जब तक कि वो तैयारी ना करे उतने बड़े अजीम इम्तिहान की। ये इम्तिहान की तैयारी अभी से नहीं हो रही थी, अगर बगैर तैयारी के इम्तिहान दिए होते तो याद रखिए नऊज़बिल्लाह कामयाबी नहीं हासिल होती अगर पहले से तैयारी ना होती। ये दर्स भूख और प्यास का अचानक नहीं हुआ था, बल्कि जो है दस्तरे फातिमा जहरा पर ये सबक लिया जा चुका था। तैयारी तो उस वक्त हो रही थी कि जब ये जो है नौनिहाल थे, और उस वक्त जो है रोजे की नजर की गई थी कि, और रोजे की जब नजर की गई थी तो एक दिन असीर आए, एक दिन यतीम आए और एक दिन मिस्कीन आए, तीन दिन रोजा रहे और तीन दिन भूखे सो गए। तो ये भूख और प्यास की आदत बहुत पुरानी थी, बचपन से भूखे रहने की आदत थी, बचपन से यतीमों और असीरों के लिए कुर्बानी और ईसार का जज्बा, ईसार और कुर्बानी का जज्बा फातिमा जहरा ने बचपन ही में गुट्टी में पिला दिया था। तब कहीं जाके करबला नमूदार हुई। करबला किसी और के फर्जंद ने नहीं क्यों नहीं बनाई, करबला फातिमा जहरा ही के फर्जंद ने क्यों बनाई? इसकी वजह यह है कि किसी और का बच्चा हुसैन नहीं बन सकता सिवाय फातिमा जहरा के बच्चे के, किसी और का बच्चा हसन नहीं बन सका, किसी और का बच्चा हुसैन नहीं बन सका, इसलिए कि किसी और बच्चों की माँ फातिमा नहीं थी, कि जिसने 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 अपने घर को याद नहीं रखा पड़ोसियों को याद रखा। जब बच्चे ने पूछा अम्मा आपने सबके लिए दुआ की, हमारे लिए दुआ नहीं की, तो माँ ने कहा बेटा अलजार सुम्मतदार, पहले मोहल्ले वाले उसके बाद हमारा घर है। यानी दूसरों को मुकद्दम करना अपने ऊपर ये शहजादी ने पहले सिखाया था। तभी तो जो है तभी तो सकीना ने अपनी प्यास का इजहार नहीं किया, बल्कि कहा बच्चे प्यासे हैं कोई सबीले आप करो, ये नहीं कहा मैं प्यासी हूं मुझे पानी की जरूरत है। करबला के बच्चों ने ये इजहार नहीं किया कि हम प्यासे हैं, कहते कि हमारे छोटे भाई प्यासे हैं। इमाम हुसैन ये नहीं कहते कि मैं प्यासा हूं मुझे पानी पिलाओ, बल्कि कहते हैं बच्चे प्यासे हैं उनके लिए पानी की सबील। ये है करबला वालों का जज्बा, इसलिए कि अगर पानी मश्के सकीना खैमे में आ भी जाता तो हुसैन प्यासे ही रहते, अली अकबर प्यासे ही रहते, इसलिए कि ये पानी उन्होंने अपने पीने के लिए नहीं मंगवाया था, बच्चों के पीने के लिए। और बच्चे भी ऐसे थे कि जब तक उनके खुर्द ना पी ले वो पीने वाले। बहरहाल ये जज्बे कुर्बानी, जज्बे इसार वफा, ये जो है इसकी तैयारी इस कदर कर लिया था कि उस शिद्दत तैयारी से इमाम हुसैन करबला में रजस पड़ रहे थे कि है कोई जो हमारे मुकाबले में आए और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लोग कुर्बानियों से जी चुराते हैं, अली अकबर को दे देते हैं तो अली असगर को छुपा लेते हैं। हुसैन ने अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। एक कुर्बानी देते हैं तो दूसरी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन इमाम हुसैन ने सारी कुर्बानियां दे दी। उसके बाद गोदियों में बच्चे तलाश कर रहे थे हुसैन कि है कोई नौनिहाल जो मेरे काम आ सके। तो बच्चे ने माँ की आगोश में अपने आप को गिरा के बताया कि हम भी जज्बे ईसार और कुर्बानी के लिए तैयार हैं। करबला के खून की तासीर ये थी कि कोई बच्चा खैमे में रहना नहीं चाह रहा था, मैदान में जाने के लिए बेताब था। ये खून की तासीर थी करबला के मैदान में कि इसके लिए उन्होंने अपनी जानों को निसा, बच्चों ने भी बड़ों के शाना बशाना अपनी जान कुर्बान कर दी। और जब शहादतें पेश की तो ऐसा नहीं मालूम हुआ कि बड़ों की शहादत अजीम है और बच्चों की शहादत कम है, बल्कि बच्चों ने भी बुजुर्गों के बराबर शहादत का नजराना पेश किया। तो ऐसे ऐसे कुर्बानी देने वालों पर हमारा सलाम हो, सलाम हो करबला के शहीदों पर, अली अकबर के उस कलेजे पर सलाम हो और अली असगर के उस गले पर सलाम हो कि जिस सूखे हुए गले पर सिमरे हरमला का तीर लगा और बच्चा बाप के हाथों पर मुंकलिब हो गया। يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم پروردگار ذکر طریق کو قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار تصرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگار بحرین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، شام کے دیالوں کی نصرت فرما، پروردگار جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست نابود فرما، مظلوموں کی نصرت فرمایا، حضرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی آواز میں سر نشان ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین بالخصوص منظور بھائی کے داماد اور یاور بھائی کی والدہ ان کے لیے سارے ثواب اور جتنے یہاں حاضرین ہیں ان کے اموات ان کے مرحومین سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔